رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدری ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
محترم اسلامی بھائیو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت ساری دولت مل جائے، لیکن قسمت کہ وہ مفلس ہو جاتا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، لیکن تقدیر کی بات ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن آئے دن اسے مشکلات کا سامنا رہتا ہے، مصائب و آلام سے وہ دو چار ہوتا ہی رہتا ہے. ہر مسلمان از خود امن پسند ہوتا ہے، عافیت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن وہ جنگ و جدل کا شکار ہو ہی جاتا ہے، بدامنی ہو ہی جاتی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن وہ بے اطمینانی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. اسی طرح ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ مرے، لیکن بہرحال موت اسے آ لیتی ہے. میری تمہید سے آپ کیا سمجھیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں آنے والے انسان کی اپنی چلتی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے تندرست رہے، بیمار پڑ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے مالدار بنے، یہ نادار ہو جاتا ہے. یہ چاہتا ہے مجھے امن و سکون نصیب ہو، یہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیمار پڑ جاتا ہے. یہ چاہتا ہے میری جوانی برقرار رہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے، یہ محکوم بن کر رہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت کبھی نہ آئے، لیکن بھارت لوگ گھسیٹ کر قبر کے گڑے میں ڈال ہی دیتے. یہ زبردستی چاہتا ہے کہ اپنی چلائے، لیکن یہ چلا نہیں پاتا، ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں، اس کی ڈوری جو ہے لگام ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں، اور وہ جب چاہتا ہے اس کی لگام کھینچ لیتا ہے. بندے کی اپنی نہیں چلتی. بندہ بہت سرکشی کرتا ہے، بہت سرکشی کرتا ہے، لیکن پھر بھی آخر کار اس کے ظلم و استبداد کا دور ختم ہوتا ہے، اور قدرت جب انتقام لیتی ہے تو اس کی کچھ نہیں چلتی. فرعون بڑا سرکش اور بڑا جابر بادشاہ ہوا، بڑا زور لگایا اس نے، بڑا زور لگایا کہ کسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پر غلبہ پائے، نہ پا سکا. 300 سال تک زندہ رہا، عمر بھر وہ تندرست بھی رہا، اس کو آزمائش تھی، عمر بھر وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، حتیٰ کہ 300 سال کی عمر میں کبھی اس کو درد سر تک نہیں ہوا. لیکن ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں، اس نے جب لگام کھینچی تو اتنا بڑا فرما روا اور اتنا بڑا جابر بادشاہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. نمرود کو دیکھیے، اس کو بڑی نعمتیں ملی، یہ بھی بھول گیا اور خدا کو بھول گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا. ملا کے اتنا بڑا بادشاہ ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس کر اس کا کام تمام کر دیا، اور ذلیل ہو کر وہ بھی مارا گیا. تو یہ کسی کی چلتی نہیں ہے. جب پتا چلا کہ چلتی نہیں ہے، لگام کسی اور کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے لگام کھینچ لیتا ہے، تو کیوں نہ پھر اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے. ادھر ادھر کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ جب سب کچھ اسی کے پاس ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھے گا، وہی مارے گا، تو آخر اس کی طرف بندہ کیوں رجوع نہیں کرتا؟ جیسے کہ سکون کا متلاشی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، تو اس لیے سکون کا متلاشی ٹی وی کھول لیتا ہے، ٹیپ ریکارڈر پر گانے کا کیسٹ چڑھا لیتا ہے، تاش کی گڈی سنبھال لیتا ہے، شطرنج بچھا لیتا ہے، فلم دیکھ لیتا ہے، شراب پینے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن سکون نہیں ملتا. اس لیے کہ سکون ان چیزوں میں نہیں، سکون میرے آپ کے اختیار کی بات نہیں، سکون تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن کرے کیا، لگام کسی اور کے ہاتھ میں. اس نے سکون کا ذریعہ کچھ اور بتایا، اچھا تو اسی سے پوچھتے کہ سکون کا ذریعہ کیا ہے. ہم تو اسی لیے ٹی وی لے کر بیٹھ گئے، ہم نے رنگین ٹی وی بسا لیا، وی سی آر رکھ لیا کہ شاید سکون مل جائے. سکون نہیں ملتا تو اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، سکون کیسے ملے گا؟ جب ہم نے کلام مجید کو کھولا تو اس آیت پر نظر پڑ گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ. تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. ابھی اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ صاحب اب محفل جما لو، اللہ اللہ ہم کریں، یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی سکون ملتا ہے، لیکن ذکر اسی کو نہیں کہتے. اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی علماء سے پوچھنا، یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. تو ان اجتماعات میں بھی گویا سکون ملتا ہے. اسی طرح تلاوت کرتے تو یہ بھی ذکر ہے، نعت شریف ہم پڑھتے سنتے یہ بھی ذکر ہے، درود و سلام یہ بھی ذکر ہے، صلاۃ و سلام یہ بھی ذکر ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ. اگر آگے پیچھے ہوئے، ادھر 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 بھاگے تو بات خراب ہو جائے گی. اگر اس کی بات مانی, اس کے دروازے پر پڑے رہے تو وہ نواز دے گا. بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. جو اس کا ہو جاتا ہے کائنات اس کے تابع کر دی جاتی ہے. اور جو اس کے احکامات کو چھوڑتا ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑتا ہے, اس سے وہ روٹ جاتا ہے. جب وہ روٹ جاتا ہے لگام کھینچ لیتا ہے, اور جب وہ لگام کھینچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی زور دیا گیا ہے. کہ ایمان جو لے آیا وہ یہاں سے ایمان لے آنے کے بعد ابھی فارغ نہیں ہوا, وہ عمل الصالحات کا سلسلہ اس کا باقی ہے کہ وہ عمل خیر بھی کرتا رہے. ورنہ دیکھیے نا, اس وقت الحمدللہ ہمارا یہ شہر ملتان مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے. سیدنا غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور نہ جانے کتنے بزرگ, خود ہمارے ابھی پچھلے تھوڑا عرصہ ہوا ہمارے بزرگ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. آخری نظرات کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ انسان وہ بھی تھے, ہم بھی انسان, مسلمان وہ بھی تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, ایمان وہ بھی لائے, ایمان ہم بھی لائے. تو انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل خیر بھی کیا, اور ہم عمل خیر سے منقطع ہیں. تو اس لیے ہمارا مزار کوئی نہیں بنائے گا, ہمارے پیچھے رحمت اللہ علیہ شاید کوئی نہیں کہے گا, اگر ہم نے یہی زندگی گزاری جیسی ہم گزارتے چلے آ رہے ہیں. ان کے فیوز و برکات آج بھی جاری ہو ساری ہے. انہوں نے پردہ کر لیا, پتہ نہیں کسی کو کتنی صدیاں ہو گئی, لیکن آج بھی ان کا جاؤ جلال اور ان کی حکومت جاری ہو ساری ہے, اور آج بھی ان کے آستانے سے دونوں جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے. میں کل حاضر ہوا تھا, آج شوال المکرم اور نو شوال المکرم کا حکم تھا کہ مجھے ملتان شریف میں جا کر سنتیں پیش کرنی ہے, بیان کرنا ہے. تو الحمدللہ کل آتے ہی سب سے پہلے جب میں آیا ملتان شہر میں, تو حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے بہت بڑے کرم فرماتے, بہت ہی شفقت فرماتے تھے. پہلے ان کے آستانے پر حاضری دی, اور پھر شام کو ہم نے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرنوار پر حاضری دی, اور سیدنا غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر تو حاضری دینا ضروری تھا, اس لیے کہ حکم تھا. آپ نے شاید وہ پرچہ پڑھا ہوگا کہ حکم تھا کہ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم بوسی کرو. تو الحمدللہ وہاں بھی حاضری ہوئی اور وہاں بیان بھی ہوا کل عصر میں. تو میرے پیارے بھائیو, یہ اللہ والے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے, تو آج سرکار خود ہمیں ان درباروں میں بھیج دے کہ جاؤ, ان کے دربار خالی نہیں ہے, یا بہت کچھ ملتا ہے الحمدللہ. تو پیارے اسلامی بھائیو, جاری رہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ صرف ایمان لے آنا, اگرچہ بہت بڑی سعادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی رحمت بہت بڑی ہے, لیکن عمل صالح بھی کرنا ضروری ہے. اگر عمل صالح نہ کیا اور اس میں اپنے کرم سے یقیناً بخش بھی دیا, پھر بھی میرے پیارے بھائیوں, یہ ہماری طرف سے تو بے وفائی ہوگی, اور بالکل بے وفائی ہوگی کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کیا. کیونکہ یہ زمانے بھر کا قاعدہ ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کے کرم سے اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم اس کی ناپرواہی کریں. اور اگر وہ ناراض ہوا, خدا نہ کرے اگر وہ ناراضگی ہو گئی اور اس نے اگر ڈوری کھینچ لی, تو پھر بڑا برا اثر ہوگا. دیکھیے, یہ تو طے کہ کچھ نہ کچھ بدنصیب مسلمان ایسے ضرور ہوں گے جو معاذ اللہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جہنم 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 یہ سنتے رہے, جہنم میں گیا, جہنم میں جائے, یہ ہم سنتے رہتے. آؤ ذرا ہم غور کریں میرے بھائیوں کہ جہنم کیا ہے. جہنم کیا ہے؟ قرآن عظیم میں آتا ہے, لا سبعۃ ابواب لكل باب منهم جزء مخصوم، یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے مجرموں کا ایک گروہ بٹا ہوا ہے. اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کے سات طبقات ہیں جن کے نام یہ ہیں: جہنم، لوا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور ساتواں ہے حاویہ. تو گویا شیطان کی پیروی کرنے والوں کے بڑے بڑے سات گروہ ہیں، سات جماعتیں ہیں جو شیطان کی پیروی کرنے والی ہیں، اور ان سات جماعتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سات جہنم بنائے، سات طبقے رکھے. میرے پیارے سنی بھائیوں، جہنم بڑی خوفناک ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کل بروز قیامت جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے لگے ہوں گے، اور وہ جہنم کو اس طرح گسیس کر کھینچتے ہوئے لائیں گے. جہنم کی شدت اور تمازت کا یہ عالم ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین نے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت کی قسم، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، مر جائے. اتنی خطرناک ہے جہنم. حالانکہ ایک حدیث کے مطابق جہنم ساتویں زمین کے نیچے، یعنی کروڑوں اربوں میل جہنم ہم سے دور ہے، اس کے باوجود اس کی تپش اتنی ہے کہ اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے، تو خود جو اس جہنم میں جائے گا اس کا حال کیا ہوگا. مزید حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے 1,000 سلگانے کا حکم دیا، 1,000 سال. چنانچہ فرشتوں نے جہنم کی آگ کو 1,000 سال تک سلگایا، بھڑکایا تو وہ سرخ ہوئی، مزید 1,000 سال اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہوئی، اور مزید 1,000 سال اس کو دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. اب جہنم کی آگ نیری سیاہ، کالی، اس میں روشنی کا نام تک نہیں، اور اتنا گھپ اندھیرا ہونا یہ بذات خدا عذاب. اگر بالفرض ابھی بجلی فیل ہو جائے تو لوگ بے چین ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کہ بجلی فیل ہو گئی، اندھیرا ہو، تو اندھیرا خود ایک دہشت کا موجب ہے، اور پھر اتنی خطرناک آگ اور سیاہ آگ. خالی آگ سے ہی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ مزید اس میں سانپ، بچھو اور جناب وہ بڑے بڑے ہتھوڑوں سے فرشتے ماریں گے، اور اتنے وزندار وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے، اتنے وزندار ہتھوڑے ہوں گے. چنانچہ جہنم کی آگ کا یہ عالم ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جو بد نصیب جائے گا اس کو بار بار جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی چمڑی، اس کا گوشت، پوست سب جل جائے گا، اور بار بار اس کو کھال اور گوشت پہنایا جاتا رہے گا، وہ جلتا رہے، بھنتا رہے گا، گوشت اس کا جل کر ختم ہو جائے گا، پھر نیا گوشت آ جائے گا، نئی کھال آ جائے گی، اس طرح بار بار اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا رہے گا. اور سانپ، اتنے خوفناک سانپ میرے بھائیوں جہنم میں ہوں گے کہ اگر ایک بار وہ سانپ ڈسنے گا نا تو 1,000 سال تک اس کا درد رہے گا، اور اس کا زہر، اس کی جلن، اس کی تکلیف رہے گی. اور بچھو اتنے خطرناک ہوں گے کہ جیسے خچر، خچر لگام والے، اتنے خطرناک بچھو ہوں گے، ایک بار کسی کو وہ بچھو ڈس لے گا تو 40 سال تک وہ تڑپتا رہے گا، اس کے زہر کی شدت، وہ ایک بار نہیں ڈسے گا، بار بار وہ ڈستا رہے گا، حملے کرتا رہے گا. اس کے علاوہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے، سعود اس کا نام ہے، سعود ہے، وہ سعود پہاڑ آگ کا پہاڑ ہے، کہ اس پر جہنمی کو زبردستی چلایا جائے گا کہ چڑھ اس پر, تو وہ چڑھنا شروع کرے گا, آگ کے پہاڑ کے قریب بھی آگ نہیں جا سکتا, لیکن اس کو بل جب یعنی کہ بطور سزا اس کو زبردستی چڑھایا جائے گا, تو وہ اس پر چڑھے گا 70 سال تک, چڑھتے چڑھتے جب اس کی چوٹی پر پہنچے گا پھر اس کو وہاں سے لڑکا دیا جائے گا, تو وہ 70 سال تک لڑکتا رہے گا, گرتا پڑتا رہے گا, اور 70 سال تک وہ گرتے گرتے پھر اس کی تہ تک پہنچے گا, اسی پہاڑ پر چڑھایا جائے گا, پھر اس کو اسی طرح 70 سال کے بعد گرایا جائے گا, تو یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا. تو خرابی ہے اس کی, بدنصیب ہے وہ شخص کہ جہنم میں جائے. میرے بھائیو, جہنم سے بچنا زیادہ مشکل کام بھی نہیں, اول تو ایمان صحیح ہو, اس کی رحمت سے مایوسی نہ ہو, اور اس کے عائد کردہ فرائض کو انسان کچھ اسلوبی کے ساتھ انجام دیتا رہے, اور اس کی ممانعتوں سے, اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے, وہ راضی ہو جائے, بیڑائی پارے, اس کے حبیب کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے. ہم اپنے بچے سے پیار کرتے, اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, تو بچے کی ہر فرمائش بھی پوری کرتے ہیں. ابو مجھے چابی والی موٹر کار چاہیے. ہاں میرے بیٹے, ایک نہیں دو, اب ایک کے بجائے دو چابی والی کاریں اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. ابو مجھے ہوائی جہاز چاہیے. ہاں بیٹے, ہوائی جہاز ایک نہیں دو, ہوائی جہاز بھی اس کو آپ لا کر دیتے ہیں. ابو چھوٹی سائیکل چاہیے, بیبی سائیکل, آپ بیبی سائیکل بھی اپنے بچے کے لیے لاتے ہیں. اور محبت آپ کو سرکار سے, اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. ایمان سے بتائیے کہ جس سے محبت ہو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لحاظ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو پھر محبت کرنے کے باوجود اس محبوب کی نگاہوں کی ٹھنڈک کا لحاظ ہم کیوں نہیں کرتے؟ محبت ہماری کمزور ہوئی یا نہیں ہوئی بتائیے. جنہیں محبت تھی وہ تو ہر ادا پر مر مٹتے تھے, وہ تو کسی پھیر میں بھی نہیں پڑتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے, ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے. امامہ شریف کھولا, اور امامہ شریف کھولنے کے بعد اس کا پیٹ جو ہے, کھولنے کے بعد اس کا سرا آپ نے درخت میں الجھا دیا, پھر اس کو وہاں سے نکالا اور لپیٹا, پھر اس کو کھولا, پھر الجھایا, پھر سلجھایا اور لپیٹا. ساتھیوں کو حیرت ہوئی, کسی نے کیا حضور کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ مبارک وسلم کے ہمراہ میں اسی مقام سے گزرا تھا, میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے, امامہ مبارکہ کے پیچ کھولے تھے, اسی طرح درخت میں امامہ شریف کو الجھایا تھا, پھر سلجھایا تھا, آپ نے زیب سر کیا, پھر اس کو کھولا, پھر آپ نے شاخ مبارک کو اپنے امام شریف کی برکتیں دی, پھر امامہ شریف نکالا, پھر لپیٹا. خدا کی قسم اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا, بس میں آج اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ محبت, یہ محبت تھی, یہ محبت تھی ہمارے صحابہ اکرام کو اپنے آقا سے. محبت ہم کو بھی ہے, باتوں کی محبت ہے, ان کو حقیقی محبت تھی. دیکھا, امامہ شریف بھی تو پہنا تھا نا, ہم نے امامہ شریف کی سنت کو چھوڑ دیا. امامہ شریف کی سنت کی آج ترغیب بھی کوئی نہیں دلاتا. دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے کہ اس سنت کو دعوت اسلامی نے زندہ کر دیا. الحمدللہ ہزاروں سروں پر امامے آج امامے کے تاج تجے نظر آ رہے ہیں, ورنہ پہلے بہت کم ہوتا تھا. تو بہرحال اب ترغیب نہیں دلائی جاتی. ٹوپی جب موڈ ہوا پہن لی, جب موڈ نہیں ہوا لپیٹ کر جیب میں رکھ. ننگے سر رہنے کی صورت تو جبھی میسر آئے گی جب امامہ شریف ہم پہننا چھوڑ دیں گے. اگر امامہ شریف سر پہ رکھیں گے تو یہ جیب میں رکھ نہیں سکتے, تو ننگے سر نہیں رہیں گے تو شیطان ناراض ہو جائے گا, مسئلہ خراب ہو جائے گا.
بدقسمتی. تو اس لیے آج امام شریف کی سنت بھی مفقود ہو، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر امامہ شریف ٹوپی کے اوپر سجائے رکھا، بلکہ اس کی ترغیب بھی دلائی. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج، امام شریف کے اشارہ کرتے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی فرمایا کہ امامے باندھو کہ اس سے تمہارا حلم بڑھے گا. آج مسلمان کا وقار ختم ہو گیا، اگر ہے تو آپ بتائیں کہاں ہوتا. تو یہ حال مسلمان، ہر جگہ کوئی گانے باجے فلمیں، یہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا یہ مر گیا، میں تھوڑی مروں گا. انہیں جو اس دنیا میں آیا وہ یہی سمجھا کہ میں نہیں مروں گا، اور میں تمہید میں پہلے ہی عرض کر دیا کہ چاہتا تو میں بھی ہوں کہ نہ مروں، آپ بھی چاہتے نہ مرے، مگر مجبوری یہ کرے کیا کہ ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے کب کھینچ لے، اس کے بغیر چارہ نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم نے امامہ شریف بھی اتار دیا، ہمارا وقار ختم ہو گیا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری عزت بھی گئی، ہماری عظمت بھی گئی، ہماری شوکت بھی گئی، ہماری قوت اور ہماری طاقت بھی گئی. ذرا ذرا وہ وقت یاد کیجئے، میدان بدر میں 1000 کا لشکر جرار ہے اور سب مسلح ہے، اور ادھر صرف 313 جن کے پاس پورا اسلحہ بھی نہیں ہے، سامان جنگ بھی نہیں. لیکن جب یہ میدان میں آئے، دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں تھا، جب انہوں نے حملہ کیا تو 1000 کے لشکر جرار کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. آج دامن مصطفیٰ ہماری زبانوں پر تو ہے، لیکن عملی طور پر ہاتھوں میں نظر نہیں آ رہا. خدا کی قسم، اگر آج بھی ہم دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لیں، آج بھی اگر مضبوطی کے ساتھ دامن مصطفیٰ کو تھام لیں، یہ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے آگے سرنگوں ہو جائیں. کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. لیکن اب ایسے عشاق اور ایسے دیوانے دائیں کہاں سے، جو صحیح معنوں میں دامن مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے، ایسے دیوانے، ایسے عشاق اور ایسے اولیاء، وہ اب اپنے اپنے مزاروں میں چلے گئے. یقیناً وہ مزاروں میں بھی ہم پر اڑتے ہوں گے، ہم پر دل جلاتے ہوں گے کہ ان کے پیچھے ہم نے اتنی محنت کی. دیکھو یہ مدینۃ الاولیاء ہے، اولیاء اکرام کا شہر ہے، یہاں چپے چپے پر اولیاء اللہ کے مزارات ہیں جو اب بھی انوار و تجلیات برتا رہے. لیکن عملی طور پر اہلیہ ملتان کا حال بھی آپ کے سامنے، مسجدوں میں جا کر ذرا دیکھیں کتنی مسجدوں میں آبادی کتنی ہے. ہلو، تو ان اولیاء اکرام کی محنت پر بھی اے مسلمانوں ہم نے پانی پھیر دیا، کہتے ہوئے بڑی شرم آئی، لیکن واقعی پانی پھیر دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم مزار پورنوار پر حاضری تو دے دیں، ہاتھ اٹھا کر ایصال ثواب بھی کرائیں اور نماز نہ پڑھیں، تو کیا یہ اللہ کے ولی ہم سے خوش ہو جاتے ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے یہ میرے پاس آئے، اللہ کے دربار میں جائے نہ جائے یہ میرے پاس آ جائے، مجھ پر پھول چلا جائے کافی. نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی احیاء سنت کے لیے وقف کر رکھی، پوری زندگی یہ حضرات سنتوں کا درس دیتے رہے. اور آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ سنتوں پر سختی سے پابندی. خبردار، اگر کسی نے سنت ادا کی تو آج کو سنت ادا کر کے تو دکھائے. آج مسلمان کہلانے والوں کے گھروں پہ سنتوں پر پابندی ہے، سنتوں پر پابندی ہے، رحمت کے فرشتوں پر بھی پابندی ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو تعجب ہو رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج بتائیے کون سا گھر ایسا ہے جس میں تصویریں نہیں لگی ہوئی؟ جی ہاں، عام انسان کی تصویر ہو یا کسی پیر فقیر کی تصویر ہو، ممنوع خلاص، سب ممنوع. میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا، کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوئے، تو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تصاویر دیوار کعبہ پر منقش تھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے پرانوار سے ان کو دھو دیا، صاف کر دیا. تو کیا نبی سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ کوئی پیر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جب نبی کی تصویر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نہیں رکھنے دی تو کسی پیر کی تصویر بھی ہم کعبہ شریف میں نہیں رکھتے. اور یہ بزرگ جو دنیا سے نشینے جاتے ہیں وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی تصویر گھروں میں رکھیں, لیکن ہم لوگ ان کی روح کو بھی ہم ایزا پہنچا رہے ہیں. ہم رکھتے اپنے بڑوں کی رکھتے ہیں, دادا جان کی رکھتے ہیں, ابا جان کی رکھتے ہیں, یادگار ہے جناب. مگر یادگار تو میرے بھائیوں دل سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عزیز کون ہو سکتا ہے, ان سے بڑھ کر کس کی یادگار ہو سکتی ہے؟ لیکن الحمدللہ ان کی تصویر کوئی نہیں رکھتا. بعض فرضی تصویر رکھتے ہیں بعض لوگ, لیکن الحمدللہ عام طور پر مسلمان ان کی تصویر نہیں رکھتا, یا عام نہیں, اللہ کا فضل, اللہ کرے عام ہو بھی نہ کہ فرضی تصویر ہے. اگر بن فرض میں سچی تصویر ہو, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو تصویر بنانے والے ہیں کل بروز قیامت انہیں حکم دیا جائے گا کہ اس تصویر میں جان ڈالو, جان جان ڈالو. ان کو عذاب دیا جائے گا, سزا دی جائے گی, مارا جائے گا کہ جان ڈالو. وہ جان نہیں ڈال سکیں گے, وہ جان نہیں ڈال سکیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کو آنے دو. آج آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بیماری نہیں جاتی, ہمارے گھروں سے بے روزگاری نہیں جاتی, ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی, ہمارے یہاں یہ پریشانی وہ پریشانی, پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے. یہ تکیہ کلام ہے لوگوں کا, پتہ نہیں کیا خطا ہو. چہرہ دشمن علی مصطفیٰ جیسا, داڑھی بالکل صاف منڈی ہوئی, نماز ایک نہیں پڑھنی, اور پھر جناب والا کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی. میں آپ کو حدیث سنا ہوں, حدیث سنا ہوں. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان نماز کے معاملہ میں سستی کرتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے معاملہ میں سستی کرتا ہے اس کو 15 قسم کی سزائیں دی جائیں گی. ان میں سے 6 تو دنیا میں سزائیں, 3 نزا کے وقت, 3 قبر میں, اور 3 قیامت کے وقت. یہ ہو گئی 15. اب دنیا کی 6 کون کون سی ہیں؟ پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس نماز میں سستی کرنے والے کی عمر سے برکت اٹھا لے گا. نماز میں سستی کرنے والے کے چہرے پر سے نیک لوگوں کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کا اس کو اجر و ثواب نہیں دیتا. چوتھا یہ کہ اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہیں ہو پاتی. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نماز میں سستی کرنے والے کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا. چھٹا یہ کہ ان نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے اگر نیک لوگ دعا بھی کرتے تو نیک لوگوں کی دعا ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اب جو مرتے وقت سزائیں ہوں گی نزا کے وقت, وہ بھی سن لیجئے. پہلی یہ کہ ذلت کے ساتھ اس کی موت واقع ہوگی, ذلیل ہو کر مرے گا, بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا. نماز میں سستی کرنے والے کو مرتے وقت اس شدت سے پیاس محسوس ہوگی کہ اگر تمام دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں جائے گی, پیاس نہیں جائے گی. اور جو 3 سزائیں قبر میں ملیں گی وہ 3 سزائیں یہ, اللہ تعالیٰ نماز میں سستی کرنے والے کی قبر کو اس قدر تنگ کرے گا, اس قدر وہ تنگ ہو جائے گی کہ مردہ اس میں پس جائے گا, اس قدر قبر اس کو بھینچے گی دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, پسلیاں چکنا چور ہو کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. دوسری یہ کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور وہ نماز میں سستی کرنے والا آگ میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. اور تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک بہت بڑا اجدہا مقرر کر دے گا. اجدہا بڑے ساخت ہو گئے تھے, اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے, اور ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوں گی. یعنی ایک دن گھوڑا تیزی سے دوڑتا رہے اور جتنا سفر طے کرے گا اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن ہوں گے, اور وہ بڑا صاف اس نماز میں سستی کرنے والے سے قبر میں کہے گا, اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی, اور وہ کہے گا کہ مجھے میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے نماز فجر ترک کرنے پر صبح سے لے کر ظہر تک مار لگاؤں, اور نماز ظہر کے ترک کرنے پر ظہر سے عصر تک ماروں, اور نماز عصر ضائع کرنے پر عصر سے مغرب تک, اور نماز مغرب ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عشاء تک, اور نماز عشاء ضائع کرنے کی سزا کے طور پر میں تجھے عشاء سے فجر تک ماروں. اور وہ جب جب مارے گا تو وہ مردہ, وہ نماز میں سستی کرنے والا 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا. پھر وہ سانپ جو ہے وہ ناخون اپنے داخل کرے گا زمین میں, اور اس مردے کو پھر وہ نکالے گا کھود کے, اس طرح وہ مارتا رہے گا. آپ اندازہ لگائیں. تو یہ تو 3 سزائیں قبر کی ہوئی, اب قیامت کی 3 سزائیں سنیے. حدیث میں کہ اس طرح قیامت تک یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا مردے کو, پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال تک میرے بھائیوں میں قبر میں رہنا پڑے. اور وہ 3 قسم کی سزائیں جو قبر سے اٹھنے کے بعد ہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ کا ایک بادل اس نماز میں سستی کرنے والے کے چہرے کے آگے مسلط کر دے گا, اور وہ بادل اس کو جہنم کی طرف ہکا کر لے جائے گا, اور اللہ تعالی اس کی طرف نگاہ غضب فرمائے گا, غضب سے دیکھے گا. اس کی نگاہ غضب پڑتے ہی اس نماز میں سستی کرنے والے کے چہرے کی تمام کھال گوشت جھڑ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اس سے حساب لے گا, اور اس سے زیادہ کوئی شدید اور طویل اس پر شدت نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا, اور جہنم کس قدر برا ٹھکانا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ سوچئے, جو میرے بھائی نماز میں سستی کرتے ہیں وہ سوچے, کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی عمر سے برکت اٹھا دی جائے, کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو, کیا انہیں منظور ہے. اے بہن نوازیوں, تمہیں منظور ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہ ہو. اے میرے بھائیوں, کیا تمہیں منظور ہے کہ نماز میں سستی بھلے کرتے رہیں چاہے ذلت کی موت نصیب ہو جائے. اے بہن نوازیوں, یا تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہیں مرتے وقت شدید بھوک کا سامنا ہو. اے بے نمازیوں, کیا تمہیں منظور ہے کہ تمہیں شدت کے ساتھ پیاس لگ جائے اور دریاؤں کا پانی پلانے کے باوجود تمہاری پیاس دور نہ ہو. اے بے نمازیوں, کیا تمہیں منظور ہے کہ تمہاری قبر تمہیں اس طرح دبا دے کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہو کر ایک دوسروں میں گھس جائے. کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری پوری آگ تمہاری قبر آگ میں بھڑکا دی جائے, آگ اس میں بھڑکا دی جائے اور آگ میں الٹ پلٹ ہوتے رہو. اے میرے بے نمازی بھائیوں, کیا تمہیں منظور ہے کہ تمہاری قبر میں بہت بڑا سانپ مسلط ہو جائے جو تمہیں ہر وقت مارتا رہے, اور ایک بار مارے تو تم 70 گز زمین میں دھس جاؤ, پھر وہ اپنے ناخن داخل کر کے اپنا پنجہ ڈال کر تمہیں کھود کر نکال دے, پھر مارے. کیا تمہیں منظور ہے کہ کل بروز قیامت آگ کا بادل تمہارے سامنے آ جائے. اے بے نمازیوں, کیا تمہیں منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ چشم غضب سے تمہاری طرف دیکھے اور تمہارے چہرے کی کھال اور گوشت جھڑ جائے. اے بے نمازیوں, کیا تمہیں منظور ہے کہ اللہ سخت ناراض ہو جائے اور سختی سے حساب لے اور جہنم کا حکم سنا دے. کیا منظور ہے, کسی کو منظور ہے؟ کسی کو منظور نہیں. تو میرے بھائیوں میں کہتا ہوں اس لیے نہیں, قرآن حکم دے رہا ہے اقیم الصلاح, نماز قائم کرو قرآن کے حکم کے مطابق, نماز کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. اے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں اس لیے نہیں, اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دے رہا ہے کہ نماز مت چھوڑا کرو, نماز پڑھا کرو, کہ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے نماز برہان ہوگی, قیامت کے دن دلیل ہوگی, نور ہوگی اور نجات ہوگی, اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے نہ نور نہ برہان نہ نجات. تو اے میرے بھائیوں اللہ کا بھی حکم ہے کہ نماز پڑھو, اے میرے بھائیوں مصطفیٰ کا بھی حکم ہے کہ نماز پڑھو, اے میرے بھائیوں ان اولیاء کا بھی حکم ہے جن کے آستانوں پر ہم جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, اے میرے بھائیوں دعوت اسلامی کے مبلغین بھی ہم سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا ابھی تک سستی نہیں اڑانے کا ارادہ؟ کیا ابھی تک نمازیں شروع نہیں کرنی؟ میرے بھائیوں مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا, ہر شخص تمنا کرے گا اے کاش مجھے دگانا پڑھنے کی اجازت مل جائے, میں اپنی قبر میں دو رکعت نماز پڑھ لوں, لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. تو آؤ ابھی سے طے کر دو, اے اللہ تو حکم فرما رہا ہے نماز پڑھو ہم نے نیت کر لی, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے نماز پڑھو ہم نے طے کر لیا, اے اللہ کے ولیوں آپ حکم دے رہے نماز پڑھو ہم نے پکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. تو ذرا آپ اٹھا کر نیت کرو. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, اس کے امین بھی دیکھ رہے ہیں, اور سیدنا غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی بھی دیکھ رہے ہیں, شاہ رخ عالم بھی دیکھ رہے ہیں, اور اولیاء کرام کا شہر ہے اولیاء کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ملتان کی دھرتی پر ایک مصطفیٰ کے مستانوں کا اجتماع ہو رہا ہے, اور آج سے ان سب نے طے کر لیا کہ نماز قضا نہیں ہوگی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ایک دن بیٹھے رات کو تو باپا نے فرمایا کہ دیوانوں ابھی ہمارا سفر مدینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے. باپا ہمارے ساتھ جب باپا تشریف لائے نیچے تو باپا بہت مطلب خوشی سے باپا مسکراتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے باپا مل رہے تھے, لیکن ایک چیز تھی کہ باپا کے چہرے میں نا ایک جیسے ہوتا ہے نا اضطراب کی کیفیت کہ جلدی جلدی مطلب سفر مدینہ شروع ہو جائے, مدینہ پاک کی سرزمین جلدی جلدی نظروں کے سامنے گنبد خضرا آ جائے, اس طرح کی چیز, اور وہ جھلک رہی تھی سامنے جھلک رہی تھی صاف. تو باپا نے تربیت فرمائی تھی ایک دن پہلے نا, باپا نے فرمایا تھا کہ مدینہ پاک میں حاضری کے آداب کیا ہیں, کیسے مطلب دیکھنا ہے, کیسے گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے, مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں کیسے پھرنا ہے, کس انداز سے چلنا ہے, کیسے چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں جب باپا بس پہ تشریف لے کے گئے ہیں نا, پھر باپا کی کیفیت کچھ اور ہوگی. باپا کی کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی بندہ, جیسے ہم مجذوب دیکھتے ہیں نا, مجذوب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مطلب میری کیا مطلب کیفیت ہے, کیا حالت ہے. مدینہ پاک میں باپا مطلب کیا انداز باپا کا, باپا کی آنکھوں سے آنسو رواں. مدینہ پاک کی جوں جوں سفر ہوتا جا رہا ہے, اسلام بھائی نعتیں پڑھ رہے ہیں, رکت ایک تاری ہوگی ہوئی ہے. مدینہ پاک میں باپا جو ہے نا مطلب باپا کو دیکھ کے بندے کو مطلب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے, اس قدر عشق میں ڈوبے ہوتے ہیں باپا. جس طرح باپا وہاں پہ مطلب ایسے مچل مچل کے باپا چلتے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتے, سر کو جھکایا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو مدینہ پاک کی گلیوں میں باپا کبھی دیوار کو چومتے ہیں, کبھی اس دیوار کو چومتے ہیں, کبھی کسی چیز کو چومتے ہیں. مطلب باپا کی یہ کیفیت, مطلب وہ باپا کی روحانیت جو ہے, وہ چال مدینہ قافلہ کے سارے اسلامی بھائیوں میں باپا کا کرم باپا کا فیض منتقل ہوتا ہے. مسجد قباء میں حاضری کے لیے ہم گئے, مجھے یاد ہے کہ دن میں گرمی کافی مطلب اپنا اثر دکھا رہی تھی, دھوپ اپنا جلوہ دکھا رہی تھی آسمان پہ, ایک آثار بنے ہوئے تھے تپش کے جس طرح ہوتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھنا مطلب آزمائش تھا. تو نفل پڑھنے کے بعد جب ہم کھڑے تھے تو اسرائیل بھائی نا باپا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مچلنے لگے، باپا مکے میں تو ہم نے بارش دیکھی، مدینہ پاک کی بارش بھی دکھا دیں. باپا کہتے ہیں میں مدینہ پاک کی بارش ہو جائے گی اگر تمہاری قسمت میں ہوا تو مدینہ کی بارش بھی دیکھ لو گے. اسرائیل بھائی مچلنے لگے، باپا نہیں بس مدینہ کی بارش دیکھنی ہے. باپا باپا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا مالک مولا تیرے یہ دیوانے کہتے ہیں مدینہ کی بارش دیکھنی ہے، یا اللہ انہیں مدینہ کی بارش دکھا دے. دعا مانگ لی، ظہر سے پہلے نا واپس آ گئے اپنے گھر، نماز پڑھی ظہر کی مسجد نبوی شریف میں، پھر آئے باپا کی بارگاہ میں حاضری دی، بیٹھے ہوئے تھے مدنی پھول، باپا ارشاد فرما رہے تھے. اسلام بھائی اچانک کمرے میں تشریف لائے اور وہ جیسے بندہ چلا رہا ہوتا ہے نا، چلا چلا کے کہہ رہے ہیں اسلام بھائی وہ باہر آؤ دیکھو کیا ہو گیا، اسلام بھائی باہر تو آؤ دیکھو. ہم نے سوچا خدا نخواستہ پتہ نہیں کچھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا. تو باپا تشریف رہے، باپا بیٹھے رہے آرام سے خاموشی کے ساتھ تبسم فرماتے رہے. باہر جا کے دیکھا تو آسمان پہ کالی گھٹائیں آئی ہوئی تھی. مطلب باپا کی بارگاہ میں عرض کیا، باپا اجازت فرما دیں مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ جائیں، جا کے بارش کے مطلب مدینہ مدینہ ہو جائے. مرشد پاک نے اجازت فرمائی. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کس قدر چھما چھم برسات ہوئی نا. اسلام بھائی گنبد خضرا کے ساتھ بیٹھ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں والی جگہ میں. مطلب میرا خیال ہے ڈیڑھ دو گھنٹہ بارش ہوئی، بڑی مطلب چھما چھم رحمت کی بارش ہوئی. جب ہم مطلب مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سونے شہر کی سیر کر رہے تھے، تو لوگوں سے بات ہو رہی تھی، پاکستانی بھی دوسرے بھی دکاندار جو تھے، وہ کہتے جس طرح آج بارش ہوئی ہے نا ایسے مطلب بارش ہوتی نہیں ہے، کوئی مطلب بارش کا ماحول نہیں تھا، کوئی ایسا مطلب آثار نہیں تھے کہ بارش ہوگی، لیکن آج ہو گئی بارش. وہ تو مطلب ہم تو خوش ہو رہے تھے نا کہ اللہ عزوجل نے ہمارے پیر کے صدقے کرم فرما دی. تو ایک دن تین چار بہت مطلب نام والے عالم دین تشریف فرما تھے، تو باتیں یہ ہونی شروع ہوگی کہ مدینہ پاک میں تو حضرت صاحب کہہ کے نا باپا کو وہ مخاطب فرما، حضرت صاحب مدینہ پاک میں تو خوشیاں، مدینہ پاک میں تو غم نام کی کوئی بات ہی نہیں نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. تو مدینہ پاک میں تو خوشیاں ہی خوشیاں، مدینہ پاک میں تو مطلب مسکراہٹیں ہی ہیں. تو رکت تو ہے، خوشی کی رکت ہے. تو ہمارے ساتھ ناتان اسلام بھائی تھے، تو باپا نے انہیں کہا کہ نعت پڑھیں آپ نا. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے یہ پڑھنی شروع کی. بظاہر یہ کلام ٹھنڈا ہے، وہ پڑھتے گئے. یہ کلام بھی ماشاءاللہ لمبا ہے، کافی وقت مطلب اس میں بندہ پڑھ سکتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ کفیت، قافلے والوں کی کفیت تو پہلا جب شعر شروع ہے نا، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، جب بھی ہوا تو اسی وقت مطلب دقت شروع ہو گئی. لیکن تھوڑی تین چار پانچ اشعار کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ عالم صاحب مطلب ایسے گڑ گڑا کے رو رہے تھے، ان کی مطلب ہچکی بندھی ہوئی تھی. بظاہر کوئی مطلب ایسے اشعار نہیں تھے کہ جن سے بندے کے اندر ایسی بات آ جائے. تو میں نے دیکھا وہ مطلب باپا نے دعا فرما دی، اس کے باوجود وہ مطلب بزرگ جو ہے نا وہ عالم دین جو تھے وہ کتنی دیر تک روتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا، عرض کی باپا کی بارگاہ میں کہ حضرت صاحب ہم حج کرنے کے لیے ریگولر آتے ہیں، ملتے رہتے ہیں لوگوں کو، علماء کرام کو بھی ملتے رہتے ہیں، اللہ عزوجل نے آج ہم پہ بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں یہ سعادت بخش دی کہ آپ کے ساتھ بھی مدینہ پاک میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہو گیا. جو مزہ آج ہمیں آپ کے پاس بیٹھ کے اللہ عزوجل نے عطا فرمایا ہے، ہم نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، اس طرح کی کفیت ہماری آج سے پہلے کبھی نہیں بنی.
تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو، درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو، کیوں ہو کسی کا رعب تاری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، میں ہوں دیائی میں ہوں رضوی میں ہوں دیائی میں ہوں رضوی سب ہوں غوثِ پاک کا، میں ہوں دیائی میں ہوں رضوی سب ہوں غوثِ پاک کا، قادری میں قادری قادری میں قادری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، دے دو باپا قفل مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ، مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ، دے دو باپا قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ، میں ہوں منگتا میں بھکاری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، پوری کروں میں ذمہ داری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، گزرے یوں ہی عمر ساری عطاری ہوں عطاری، میں ہوں منگتا میں بھکاری عطاری ہوں عطاری،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔